السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت جوڑا سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، ان دونوں سورتوں میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کلام کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سلسلے کلام امید ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی جاری رہے گا. یہ سلسلہ کلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ہے، لہذا آج سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا مقصد، کیا مشن لے کر بھیجا. اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، اس کو کیسے حاصل کیا، اس کا طریقہ کار، اس کی میتھڈولوجی، اس کا جو منہج ہے وہ کیا ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں سورہ جمعہ جس کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا، سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. انشاءاللہ ان دو آیات کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی. اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس پر تھوڑا سا اگر جائزہ لے لیا جائے جلدی سے تو الحمدللہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت عاشقین رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھرپور طریقے سے اتحاد قائم کر چکے ہیں، اور بحمد تعالیٰ جو سازشیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی رہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ان سازشوں کو قلع قمع کرنے کے لیے الحمدللہ ایک بڑا بھرپور قسم کا اتحاد علماء کا اور دینی جماعتوں کا قائم ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ بحمد تعالیٰ یہ اتحاد قائم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بابرکت ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، آپ کی ہستی پر اتحاد اور اتفاق قائم کرنا چاہیے. اور بڑا اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتحاد اور اتفاق قائم ہو رہا ہے، اور جو بھی سازش کر رہے ہیں، جو بھی گستاخان رسول ہیں، ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن پچھلی مرتبہ بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ کوئی وقتی اور عارضی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسٹرائک کر لیں یا جلسے جلوس کر لیں اور بڑی اپنی اسٹرینتھ شو کر دیں. اصل تو ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل مقصد بعثت ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے، اگر یوں کہا جائے کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ عشق رسول کا تقاضا ہے. ورنہ عارضی طور پر یا کبھی کسی نے ہمارے اللہ کے، ہمارے پیارے پیغمبر کے خلاف کوئی بات کی تو ہم نے ریزسٹ کر دیا اور ریزسٹنس کے طور پر یہ اسٹرائک کر لی اور جلسے جلوس کر لیے، تو بہرحال یہ بہت ہی عارضی قسم کی ایک محبت اور اس کا تقاضا ہوگا. بہرحال اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، من والدی، اس کے والد سے، و ولدی، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو گویا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کریں. اب دو رشتہ داریاں یہاں پر گنائی گئی ہیں، ایک والد اور ایک اولاد. اور عام طور پر انسان اپنے ماں باپ سے شدید محبت کرتا ہے یا اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کمپیریٹیولی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کی جائے. یعنی جب کبھی میری ناموز کے لیے کوئی اگر جان دینے کا وقت آئے، پیسہ لگانے کا وقت آئے، تو پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں بھرپور اپنا حصہ لیں. بہرحال اس حوالے سے آپ کے علم میں آ چکا ہوگا، میں آخر میں دوبارہ سے اعلان کر دوں گا کہ ایک زبردست قسم کا احتجاجی جلسہ انشاءاللہ 9 جنوری کو، اتوار 9 جنوری کو، تبت سینٹر پہ کیا جا رہا ہے، جس میں تمام دینی جماعتیں اور ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے علماء بھی انشاءاللہ حصہ لیں گے، اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس وقت، مذہبی قیادت، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی وہاں پر آئیں گے. تو الحمدللہ ایک مومنٹم بنایا گیا اور بڑا زبردست قسم کا رد عمل یہ آیا مسلمانوں کی طرف سے کہ اس قسم کی جو بھی حرکت کی گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف، تو مسلمانوں کے پھر یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ آئینی اور مذہبی حق بھی ہے کہ ہم اس پر بھرپور احتجاج اپنا نوٹ کرائیں. تو انشاءاللہ گفتگو کے اختتام میں تمام لوگوں سے بھی گزارش کی جائے گی، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو بھی ہے یہ بھی اسی پس منظر میں ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں عرض کی تھی. 4 تعلق کی بنیادیں، آپ پر ایمان، آپ کی توقیر اور تعظیم اور احترام، نمبر 3 آپ کی نصرت اور حمایت اور تائید اس مشن کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور نمبر 4 وتبع النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن حکیم. آج بلکہ یوں کہنا چاہیے آج سے جو سلسلہ کلام ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم 2 موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. نمبر 1، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، آپ کو دنیا میں کیوں کر بھیجا گیا، اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعے اس مقصد بعثت یا اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، ہم سورہ جمعہ کے حوالے سے سمجھیں گے. آئیے اب سورہ صف کے حوالے سے چند باتیں عرض کر لوں. پہلی بات تو یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، سورہ صف آیت نمبر 9، یہ اتنی اہم آیت مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کا کلام ہے, باربط کلام ہے, ہر ہر حرف اپنی جگہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, لیکن ایک شے, ایک آیت مبارکہ تین مرتبہ بیان ہو رہی ہو تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ صف آیت نمبر 9. اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی, اور تیسری مرتبہ یہ آئی سورہ فتح میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. بس اتنا فرق ہے آیت مبارکہ میں, آخری میں الفاظ آئے وکفا باللہ شہیدا, یہاں پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے ولو کرہ المشرکون. تو یہ آیت کی اہمیت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آئیے ذرا پس منظر ذرا نوٹ کیجئے. سورہ صف مسلمانوں سے اصل خطاب ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل بیان فرمایا. یہودیوں کی طرف یا بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے, اور جو نصرانی تھے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. لیکن 8 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل بیان فرمایا کہ ان کے سامنے بھی ایمان کی دعوت آئی, ان کے پیغمبروں نے آ کر دعوت دی, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں اسلام کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اس کا تذکرہ بیان فرمایا. آیت نمبر 8 سورہ صف, اللہ پاک فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم. یہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, اللہ تعالیٰ کے نور کو, نور اسلام کو, دین اسلام کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اب یہ تشبیہتاً ایک بات عرض کی گئی ہے, بیان کی گئی ہے کہ منہ کی پھونک سے بجھانے سے کیا مراد ہے. ایک چراغ جل رہا ہے, اس سے روشنی پھیل رہی ہے, لیکن جو دشمن ہے اس چراغ کا, وہ پھونک مار مار کر اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طرز عمل ہے اس وقت یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ حملہ کر رہے ہیں, قرآن حکیم پر حملہ کرتے ہیں, قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتے ہیں, دین اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, اور چاہتے یہ ہیں کہ دین کو بدنام کریں. آج امریکہ چلے جائیے, وہاں پر اسلام کو ایک ایز اے ٹیررسٹ دین کے طور پر یا مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کئی بعد میں صحافیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا میڈیا جو اسلام کو ایکسپوز کرتا ہے, جیسے اسلام کے بارے میں تصورات ہمارے میڈیا سے آ رہے ہیں, جب ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے. مسلمان نہ دہشت گرد ہیں, نہ وحشی ہیں, نہ قتل و غارت کرنے والے ہیں, نہ بیکورڈ ہیں. مسلمانوں کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ ٹالرنس ہے, بہت وسیع القلب ہیں. تو یہ جو فرق تضاد ہے, بہت بڑا فرق, خاص طور پر 9/11/2001 کے بعد جس طرح سے میڈیا نے اسلام کو ایکسپوز کیا وہاں پر, اور دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ ہوا بعد میں, ظاہری بات ہے حقیقت تو کھلتی ہے. جب سورج نہیں ہو, آسمان پر سورج نہیں ہے, اندھیرا ہے, تو آپ سورج کو کچھ بھی کہہ دیجئے, سورج ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے اور روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے, تو اب کوئی شخص اس سورج کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ حقیقت بالکل سامنے موجود ہے, اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ سورج کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بالکل اسی طرح 9/11/2001 کے بعد جتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف, دین کے خلاف, قرآن کے خلاف, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئیں, دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, اتنا ہی زیادہ رد عمل کے طور پر انہوں نے دین اسلام کو اسٹڈی کیا. اور ایسی ہزاروں مثالیں اب موجود ہیں ریکارڈ پر کہ انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کا مطالعہ کیا, اور ان میں سے ہزاروں لوگ ریکارڈ پر موجود ہیں جو جنہوں نے اسلام قبول کیا. کہ ہمیں تو حقیقت پتہ ہی نہیں تھی کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے, بلکہ یوں کہیے کہ ہم تو گم تھے اس دنیا میں, اس نظام نے ہمیں دنیا میں گم کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن 9/11 کے بعد قرآن پڑھا گیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سیرت کا مطالعہ کیا گیا, تب لوگوں کے سامنے حقائق کھل کر آئے کہ دین تو یہ ہے. اور اس کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس وقت بھی بدنام کرنے کی ایک بڑی منظم اور بڑی بھرپور کوشش ہے یہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اور ظاہری بات ہے پس منظر اس کا بالکل واضح ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے اس ملک میں بحمد تعالیٰ آئین میں کچھ اسلامی دفعات موجود ہیں. سارا کا سارا آئین اسلامی نہیں ہے لیکن کچھ ایسی دفعات موجود ہیں جو ان کی آنکھوں میں گویا یوں سمجھیے کہ کانٹے کی طرح چبھ رہی ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان دفعات کو بھی ختم کیا جائے اور سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے. ظاہر بات ہے اس میں سب سے بڑا کانٹا تو یہی ہے کہ C-295 جو ہمارے آئین کا حصہ ہے اس کے تحت جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا اور عدالت میں ثابت ہو گیا کہ اس نے کام کیا ہے تو اس کی انتہائی سزا قتل ہے. یہ ہمارے آئین کا حصہ الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے. اس وقت پورا زور لگایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے حکومت تو یہ یوں اگر واضح طور پر کہا جائے کہ کیونکہ ان کے چندے پر یا ان کی ایٹ پر چل رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا کہ رزسٹ کریں. کوئی اللہ کا بندہ آیا تو پھر رزسٹ کرے گا. ابھی تو اکثر و بیشتر ڈالر کے بندے ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں, لہذا ان کو ڈالر دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر جو چاہیں وہ کرواتے ہیں. ماضی میں بھی کرواتے رہے, ابھی بھی کروا رہے ہیں. حقوق نسواں بل اس ملک سے پاس کروایا گیا اور جس طرح سے کروایا گیا یہ آپ کے علم میں ہوگا. کس طرح سے ایک اخبار میں ایڈ آتا ہے ذرا سوچئے, اتنا بڑا ایڈ ذرا سوچئے. اچھا بھائی کیا سوچیں, ذرا سوچئے آپ کے ملک میں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اچھا بھائی کیا ظلم ہو رہا ہے, دیکھو یہ تمہارے ملک میں یہ قانون موجود ہے اور پورا پس منظر آپ کے علم میں ہوگا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور بالآخر میڈیا کے ذریعے یہ جیو ٹیلی ویژن خاص طور پر اس میں نمبر ون تھا اور جنگ جنہوں نے بھرپور طریقے سے ایڈ لی وہاں سے اور بلاخر ہمارے ملک کی اسمبلی سے وہ بل پاس کروایا جس میں تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ یہ زنا بل ہے. زنا کو انہوں نے جو ہے وہ آرڈیننس کے تحت پاس کروا دیا اور جو اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا اس کو پامال کیا گیا. بہرحال حکومت کی سطح پر کیونکہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور میجورٹی نے اس کو پاس کر دیا, لہذا بدقسمتی کے ساتھ وہ ہمارے آئین کا حصہ بن چکا ہے. اور اسی طرح اس وقت جو سازش ہو رہی ہے کہ یہ C-295 کو اس آئین سے نکالا جائے. اور بہرحال جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے, آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن جس طرح سے ریزسٹنس آ رہی ہے بحمدی تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے, عاشقین رسول کی طرف سے, تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے, علماء کے لیے الحمدللہ کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس مسلمان ملک میں مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور اس محبت اور جذباتی لگاؤ کو اگر کبھی بھی چیلنج کیا گیا تو بہرحال یہ معاملہ انتہائی نازک ہوگا. اس میں جس طرح کے واقعات پچھلے دنوں ہوئے, سلمان تاثیر صاحب کو جس طرح سے قتل کیا گیا, اس کا پس منظر بھی آپ سب کے علم میں ہوگا. بہرحال عرض یہ کیا ہے, اس طرح کے واقعات اگر خدا نہ خواستہ قانون سازی نہیں کی گئی اور اس کو بہتر نہیں کیا گیا تو اس طرح کے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ خطرہ موجود ہے اس مسلمانوں کے اندر. دینی غیرت کو جب کبھی بھی کوئی چیلنج کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کوئی بھی چیلنج کرے گا, اس کو تو پھر قتل کے سوا اس کی اور کوئی سزا نہیں. اور یہ تمام مکاتب فکر تمام اسکول آف تھاٹ کے نزدیک متفق علیہ ہے. لہٰذا اس حوالے سے ہماری حکومت کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے آپ ایڈ لیجئے, ڈالر لیجئے, لیکن خدا کے واسطے دین کا سودا نہ کرو. خدا کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ جو تھوڑی سی جو صورتحال بنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ ہوش کے ناخن لیے جائیں. اس لیے کہ یہ اتنا نازک ایشو ہے کہ اس میں مسلمان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آگے بڑھی تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہوگی اور نارکی پھیلے گی. لہٰذا اس حوالے سے اب ہم نے دوسرا آئین بھی آپ کو دکھایا تھا. ایک ہے جذباتی معاملات, ایمان کے تقاضے, جذباتی معاملات. لیکن ذرا ہوش اور سمجھ کے ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد بعثت کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نام تو لے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عشق رسول کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم عشق کے جو تقاضے ہیں, محبت کے تقاضے ہیں, وہ ادا نہ کر رہے ہوں. تو پھر خود سوچ لیجئے کہ یہ حب رسول کے جو تقاضے اگر ادا نہیں کیا جا رہا تو یہ تو صرف زبانی کلامی معاملات ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, بہرحال تکلیف دہ ہے صورتحال کہ اس وقت مسلمانوں کی میجورٹی وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کر کے در حقیقت گستاخ رسول کی مرتکب ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح احکامات ہوں پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہوں, یا اللہ کے رسول نے جن کاموں سے روک دیا ہو وہ کام کیے جا رہے ہوں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہو وہ کام نہیں کیے جا رہے ہوں، تو یہ گستاخی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرے والد ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ مجھے کچھ کام کرنے کو دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، میں صرف دعویٰ کروں کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن ان کا حکم نہ مانوں، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا وہ کام میں کروں، تو اب آپ خود سوچئے میرے والد میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے۔ تو صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے؟ کیا آپ کا مقصد بعثت حاصل ہو گیا؟ کیا اس مشن کی تکمیل ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ محبت کا اور عشق کا اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مشن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن و معاون بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جب جب جس کے پاس یہ دین پہنچے گا انشاءاللہ تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ دین رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عقائد کے اعتبار سے رحمت، اللہ پر ایمان سب سے بڑی رحمت، اسی طرح رسول پر ایمان رحمت حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ، آخرت پر ایمان انسان کے عمل کو درست کرنے کا ذریعہ، عقائد رحمت ہے یا نہیں؟ اسی طرح عبادات جو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ بار بار رحمت خداوندی حاصل کرنے کا آسان اور یقینی ذریعہ، جو رسومات دے کر گئے خوشی اور غم کے مواقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے، ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، یہ دین رحمت بن جائے گا۔ اسی طرح جو سیاسی نظام دیا، معاشی نظام دیا، معاشرتی نظام دیا، دنیا سٹڈی کر کے حیران ہے کہ یہ اتنا زبردست نظام دین اسلام موجود ہے، یہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا زبردست معاشی نظام جس میں سود حرام، پوری دنیا حیران ہے کہ کتنا زبردست معاشی نظام اسلام ہمیں دیتا ہے، لیکن اس کے ماننے والوں کو اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں اسلام کا معاشی نظام ہے کیا، اسلام کا معاشرتی نظام ہے کیا، اسلام کا خاندانی نظام ہے کیا، بس دعوے ہیں، جوش و جذبے میں آ کر اسٹرائکس ہیں اور جلسہ جلوس ہیں، اس کام کے لیے ہم سب تیار ہیں، لیکن جو اصل مشن ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اکثر و بیشتر اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ لہذا یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیں کہ اس وقت کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ آیت نمبر 9 سورۃ الصف، سورۃ توبہ، سورۃ فتح، تین مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے لہذا اسی پہ میری گفتگو رہے گی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون۔ اس میں جو جاؤ جلال ہے، واقعہ یہ کہ عربی زبان اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھوکوں سے، سازشیں کر کے۔ واللہ متم نوری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا۔ ولو کرے الکافرون، آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہے، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے، چاہے انہیں پسند آئے یا نہ آئے، رب کائنات کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ نور اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے تمام عالم روشن ہو جائے۔ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لہذا یہ تو ہوئی ان کی سازشیں۔ اب آئیے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا، یہ پس منظر یہودیوں اور عیسائی اس وقت بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اب الحمدللہ جو آڈینس اس وقت میرے سامنے ہے، یہ میرا حسن گمان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی عربی ہم سب کو آتی ہوگی، هو الذی، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ارسل، جس نے بھیجا، ارسل یرسلو ارسالا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا، الہدا دے کر، الہدا کے ساتھ، و دین الحق اور حق کا دین، اللہ کا دین دے کر، دین حق یعنی دین اسلام دے کر، اور کیوں بھیجا؟ لی یظہرہو علی دین کلی، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے تمام دین پر. اب اس میں اظہار کے حوالے سے علماء میں یہ دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اظہار کے لیے فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا پیغمبر ہیں، بظاہر دیکھا جائے اس میں کوئی فرق نہیں، ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا، لِيُزْهِرَهُ، تاکہ وہ اسے غالب کریں، علی دین کلی، دین پر، پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام پر. اور آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر اور دین اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کا غلبہ فرمائے. یہ تو ہو گئی اہم ترین آیت، آیت نمبر 9 سورہ صف. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے، یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اگر اس کو نہیں سمجھا گیا، عمودی آیت اس کو انہوں نے کہا، کہ اگر اس کو نہیں سمجھا گیا تو پورا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اتنی اہم آیت کے پیغمبر کو بھیجا کیوں گیا؟ لہذا جس مقصد کے لیے بھیجا گیا پھر اس کے لیے ہدایات دی گئی، اور ان ہدایات کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، لہذا اسلام کا غلبہ فرمایا. اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، اس کی تعلیمات دے کر بھیجا تاکہ اس کو غالب فرمایا. اب اس وقت دنیا میں اصل میں مسئلہ کیا ہے، غور کیجئے گا، معاشی اعتبار سے دو نظام آئے، زندگی چلتے رہے، بہت عرصے سے ان کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہے، اور بنیادی طور پر مذہب تو اس کی ایک سمجھیے کہ کیا کہا جائے، وہاں مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل ہے ان کا نظام، اور نظام اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم اور سوشلزم، بنیادی طور پر یہ دو نظام آئے زندگی چل رہے تھے، اور انہی کے درمیان یہ ورلڈ کیا کہا جائے اس کو سرد جنگ تھی. سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کر رہا تھا امریکہ یا اس کے پیچھے یہودی، اور کر رہے ہیں، اور اسی طرح اشتراکیت ہو یا جو سوشلزم جس کو کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے رشیا تھا یا اور دیگر ممالک، چائنا اور دیگر، ان کے درمیان ایک زبردست کلیش تھا جو کہ چل رہا تھا، لیکن پچھلی دہائی میں آ کر سوشلزم اشتراکیت دم توڑ چکا، یوں کہہ لیے شکست مان لی، دو پہلوانوں کے درمیان جنگ تھی، ایک نے شکست مان لی اور یو ایس ایس آر کے ٹکڑے ہو گئے. اس وقت صرف ایک نظام باقی ہے پوری دنیا میں جو یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم. یہ کہہ لیجیے ان کا دین بھی ہے، ان کا مذہب بھی ہے، ان کی جان بھی ہے، ان کی روح بھی اسی میں. اس نظام کی دفاع کے لیے یہودی پوری طرح سے تیار ہے، اور ظاہری بات ہے مذہب کا تو ان کو سہارا لینا ہی ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا نظام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کی بنیاد پر پوری دنیا کی اکانومی کو شکنجے میں لیا ہوا ہے. یہ بینکنگ سسٹم پورا کا پورا کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ ورلڈ بینک کس کے ہیں؟ آئی ایم ایف کس کا ہے؟ یہ جیوز ہیں، جیوز بینکرز ہیں جو پوری طرح سے اس کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں. اور ریئل ویلتھ جو اصل دولت ہے دنیا کی، سونا اور تیل، اس پر پوری طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کے ایجنٹ ہیں جو کہ ان ذرائع پر بیٹھے ہوئے ہیں، ریسورسز پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک نظام جس کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کر رہا ہے اس وقت امریکہ، اور اس کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. جو اسرائیل ناجائز بچہ کہا تھا قائد اعظم نے 1948 میں جب قائم ہوا، تو امریکہ اور انگلینڈ کا ناجائز بچہ ہے یہ اسرائیل، اور بالکل صحیح کہا تھا، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت یہ امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک ہیں جو آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال چاہے وہ کتنا ہی زور لگائیں، رب کائنات کے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا الہدا، قرآن حکیم دے کر اور دین اسلام دے کر تاکہ اس کو غالب فرمائے، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. بہرحال اس حوالے سے اب جو پوری دنیا میں سنیریو ہے وہ یہ ہے کہ واحد اسلام ہے ایز اے سسٹم، ایز اے نظام، جو رجز کر رہا ہے ان کو بھرپور طریقے سے, اور انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب ان تیلوں میں, ان چراغوں میں جو ہے وہ تیل باقی نہیں ہے. ان کے اپنے اندر سے ریزسٹنس آ رہی ہے کہ یہ سود, یہ انٹرسٹ, یہ گویا انسانیت کے ساتھ ظلم ہے اور اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے. لہذا انہیں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر اسلام کی عادلانہ تعلیمات معاشی, معاشرتی اور سیاسی سطح پر لوگوں کے سامنے آ گئیں تو ہمارا سسٹم فلاپ ہو جائے گا. اسی وجہ سے اسلام کو دہشت گرد یا مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے دکھایا گیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا پر, ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے, لیکن وہاں تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے امریکنز بہت بھولے ہیں, اس اعتبار سے کہ جو میڈیا کہہ دیا ان کا بس وہ حرف آخر ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تحقیق کرنے کا. جیسے ہمارے یہاں ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی, سارے چینلز میں ایک ہی ویڈیو آ رہی ہے, سوات میں یہ ہو گیا جناب, ایسا لگ رہا تھا سب کو برابر کی پیمنٹ ملی اور سب ان کے حاضر جناب ہیں اور سب نے وہ ویڈیو دیکھی, اور پھر جو ریزسٹنس اور ریئیکشن آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. 17 سالہ نوجوان لڑکی پر بہت بڑا ظلم ہوا اور اسلام تو یہ ہے اور وہ ہے, ایسی ظالمانہ سزائیں دیتا, اور دیکھو یہ پروپیگنڈا کیا ہی نہیں کیا. عام مسلمانوں کے ذہن میں بھی دہشت آ گئی کہ اچھا ایسا ہوگا, عورتوں کو کوڑے مارے جائیں گے, برقع بنا دیا جائے گا اور یہ ہوگا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو ان کے اپنے لوگوں نے بتایا جعلی تھی, جھوٹ تھا یہ سارا کا سارا. تو جھوٹ جتنا بولا جائے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ سچ کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئے گی, اور اتنا زیادہ لوگ سچ جاننا چاہیں گے, اور انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کا مطالعہ کرنے کا, اور انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا دین حق کے اظہار کا, اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے کہ اللہ پاک جس طرح بھی اپنے دین کو غالب کرے. اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے انتظار کرتے رہے, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. ظاہری بات ہے یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگا دینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس عظیم ترین کام کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا, یہ عظیم ترین کام انشاءاللہ ہو کے رہے گا. دلیل نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. مجھے گمان غالب ہے کہ سب کو یہ آیت مبارکہ یاد ہوگی, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر, ہم نے تو آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمان کے دل پہ لکھی ہوئی آیت مبارکہ, اللہ کے پیغمبر کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سورہ سبا میں فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے تو آپ کو تمام جان والوں کے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. یہ دو آیات میرے خیال میں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ یہ پیغمبر صرف عرب کے لیے نہیں آئے, یہ پیغمبر تشریف لائے تمام انسانوں کے لیے, اور تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مسلمان یا اسلام, دین اسلام اب پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا. اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا. مسئلہ یہ ہے کہ غالب ہونے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, نظریہ آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اس نظریے کے لیے جان دینے والے جب تک موجود نہ ہو, اس نظریے کو لے کے چلنے والے, اس کے لیے اپنی تن من دھن قربان کرنے والے, نظریے چاہے کتنا طاقتور ہو دنیا میں غالب نہیں ہو سکتا, اور نظریہ چاہے کتنا ہی باطل کیوں نہ ہو, غور سے سنیے گا یہ بات, نظریہ چاہے مشرکانہ کیوں نہ ہو, باطل کیوں نہ ہو, اگر اس کے ماننے والے جانے قربان کر دیں اس کام کے لیے, دنیا میں وہ غالب ہو جائے گا. آخرت کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی, اس کی دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. بہترین نظریہ, بہترین لوگ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت قربانیاں دیں, اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوا. کل 21 برس کی جد و جہد, اس پر آئندہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. صرف 21 برس کی جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. وَجَعَ الْحَقُّ وَزَّاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آیت مبارکہ آپ کی زبان پر ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن حق والوں کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنا اتحاد ہونا چاہیے کہ اس حق کے لیے اپنی جانیں قربان کریں. لہذا بہترین لوگ، بہترین نظریہ، اسلام غالب ہوا. باطل نظریہ کمیونزم، باطل ہے، توحید کے خلاف، اللہ کا انکار. باطل نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم، لیکن ماننے والوں نے قربانیاں دی ہیں. سٹڈی کیجئے گا ذرا آپ اگر کر سکیں. یہ اشتراکیت ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں پھیل گئی، یا سرمایہ دارانہ نظام اس طرح سے نہیں پھیل گیا. اس کے ماننے والوں نے، اس کو پیش کرنے والوں نے قربانیاں دی اور اس کے لیے اپنے تن من لگایا. آج دیکھ لیے نظریہ باطل ہے، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی میجورٹی اس کو قبول کی ہوئی ہے، اس کے تحت آ چکی ہے. بہرحال ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہونا چاہیے؟ بہترین نظریہ، نظریہ توحید، بہترین میتھڈالوجی، منہج، طریقہ کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. لہذا یہ دین اسلام کا غلبہ ہوا کیسے، اہم سوال ہے. اس کام کے لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں انشاءاللہ یہ دوبارہ جو غلبہ ہوگا کس طریقے سے ہوگا. اس پر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے اگر موقع دیا تو آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی طریقہ کار، دا بیسک میتھڈالوجی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو اس حوالے سے اس وقت جو تقاضا ہے، فوری تقاضا، کہ الحمدللہ جو بھی سازشیں کی گئی اس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ایک رد عمل آ رہا ہے، اور اس رد عمل کی وجہ سے ہی صحیح ایک اتحاد ملی کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہے. اور اس حوالے سے الحمدللہ 9 تاریخ کو اتوار کے دن بعد نماز ظہر مزار قائد سے لے کر تبت سینٹر تک یہاں عاشقین رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوں گے، اور اپنا جو بھی احتجاج ہے یا اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. تو آپ سے میری ایک بھرپور گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنا وقت فارغ کیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے. اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو لے کر پہنچیے، اور اس وقت جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اس کے خلاف بھرپور احتجاج اپنا نوٹ کروائیں. انشاءاللہ سارے بھائی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وجزاكم الله خيرا.